نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا سے تشریف بھی لے گئے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کے لیے کسی لاجک کا ہونا کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر کسی کو ربیع الاول کے مہینے سے محبت ہو اس بنیاد پر کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو یہ بات غلط نہیں ہے لوگ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں قبر سے محبت ہو جاتی ہے حالانکہ قبر مٹی ہے اور اس میں والدین نظر بھی نہیں آتے وہ تو قبر کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح انسان کو اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے جہاں اس کے دوست متعلقین یا وہ خود رہا ہو ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جب مدینہ شہر میں داخلے کا وقت آتا ہے تو ایک عجیب جذبات کی کیفیت ہوتی ہے یہ تصور اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں حالانکہ اس وقت نہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئیں گے اور نہ ہی صحابہ کرام شہر کا حلیہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے نبی کے دور میں جس طرز پہ شہر بنا ہوا تھا آج بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو مدینہ سے محبت ہوگی، اس لیے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی کے شہر کی طرف. تو جس چیز کی نسبت کسی محبوب کی طرف ہوتی ہے، کسی بھی لحاظ سے نسبت ہو، انسان کو اس شے سے محبت خود بخود ہوتی ہے. اب اگر کوئی مدینہ شہر سے محبت کرے اور دوسرا اعتراض کرے کہ وہاں تو نبی کی وہ محفلیں نہیں ہیں، صحابہ کرام کی وہ محفلیں نہیں ہیں، تو آپ اسے بات سمجھا نہیں سکتے. آپ کہیں گے تمہیں اگر محبت ہوتی نبی سے تو نبی کے شہر سے خود بخود محبت ہو جاتی. مشہور شعر جو اکثر میں سناتا رہتا ہوں، امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. شاعر کہتا ہے میں جب لیلا کے در و دیوار سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. کہتا ہے وما حب الدیار شغفن قلبی، میرے دل میں ان دیواروں کی محبت نہیں ہے، اینٹوں کی محبت نہیں ہے، لیکن حب من سکنت دیارا، ان گھروں میں جو محبوب رہتا ہے اس محبوب سے محبت کی وجہ سے ان دیواروں سے بھی محبت ہو گئی ہے، ورنہ دیواریں دل لگانے کی چیز نہیں ہوا کرتی. آپ نے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا، وہ اپنا علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اولادیں جب جوان ہو جاتی ہیں تو والدین کو کہتی ہیں یہ علاقہ ہماری پرسنالٹی کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ آمدن اچھی ہو گئی، تنخواہ اچھی ہو گئی، پیدا ہوئے تھے تو گاؤں تھا، دیہات تھا، نالے ندیاں پر، نالے پر گھر بنا ہوا تھا، نالی پہ بیٹھ کے سب کچھ کیا کرتے تھے. کوئی واش روم، کوئی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں تھا. اب آپ چلے گئے تعلیم کے لیے، پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بن گئے، اب آپ کو اس دیہاتی زندگی سے گھن آتی ہے. آپ کہتے ہو میرے دوست احباب مجھ سے جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو میں ان کو یہاں نہیں بٹھا سکتا. تو والدین سے کیا کہتے ہیں، چلیں ذرا کسی اچھی جگہ پہ، یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اکثر بوڑھے والدین وہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتے ہیں ہم نے زندگی کا ایک طویل عرصہ یہاں گزار دیا، ہمیں انہی ندیوں نالوں سے محبت ہو گئی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تمہیں یہاں بدبو آتی ہے مگر ہمیں اسی بدبو میں خوشبو آتی ہے، اس بدبو سے محبت. تو انہیں وہی کچی عمارتیں، وہی کچی اینٹیں، وہی مٹی، اس سے کیوں محبت ہو گئی؟ اس لیے کہ ان کے سارے رشتے دار، ان کی پوری زندگی وہیں گزری ہے، لہذا وہاں پر پانی کا انتظام ہو نہ ہو، گیس ہو نہ ہو، بجلی ہو نہ ہو، وہ کہتے ہیں ہم جب تک دنیا نہیں چھوڑیں گے اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. تو انسان کو چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کو وقت سے محبت ہو جاتی ہے. کسی وقت میں کوئی خاص کام ہوا ہو تو وہ وقت جب دوبارہ آئے گا تو اس کی محبت کے جذبات بھڑک جاتے ہیں خود بخود. اس لیے کسی کو اگر ربیع الاول سے محبت ہے تو یہ محبت خلاف شرع نہیں ہے. میرے جو بیانات ہوتے ہیں ربیع الاول کے بارے میں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس مہینے میں ذرا بھی رغبت نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو. صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت ہو جاتی تھی، کیونکہ نبی سے محبت تھی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں درس دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس ابن مالک نے 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال. خادم کو عام طور پر اپنے مخدوم سے محبت نہیں ہوتی. جو آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے تو چھوٹوں کو اکثر بڑوں سے نفرت ہی ہوتی ہے کہ وقت بے وقت تنگ کرتے ہیں، ڈانٹتے پیٹتے رہتے ہیں، ہر وقت آرام کا خیال نہیں رکھتے. کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ملازم سے پوچھیں کہ ہاں بھائی سیٹھ صاحب کیسے آدمی ہیں، تو اگر سیٹھ صاحب سن رہے ہوں گے تو بڑی تعریفیں کرے گا، بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ذرا تنہائی میں لے جا کے پوچھیں تو اتنا بولے گا، کہہ رہا ہے ایک عذاب میں رکھا ہوا ہے، تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے، کام ایسے لے رہا ہے جیسے میں گدھا ہوں، انسان نہ ہوں. کسی کمپنی میں چلے جائیں تو جتنے امپلائیز ہیں وہ اپنے باس کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسکول میں چلے جائیں تو ٹیچرز جو ہیں وہ پرنسپل کے خلاف بول رہے ہوں گے. لیکن ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ نبی کے جو خادم تھے، جن کو ان کی والدہ نے نبی کے حوالے کیا، حضرت انس ابن مالک کی والدہ نے حضرت انس ابن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا جب یہ 10 سال کے تھے. حوالے کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا خویدم، ہادا خویدم، خویدم کہتے ہیں چھوٹا سا خادم، یہ چھوٹا سا منا سا خادم ہے آپ کا. اور حضرت انس فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنوات، میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. تو اس خدمت میں فرماتے ہیں واللہ ما عابنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال کے عرصے میں نبی نے میرے کسی کام میں عیب نہیں نکالا. کوئی کام میں نے کیا ہو تو نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور کوئی کام میں نے اگر نہیں کیا تو نبی نے اس 10 سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی کام ذمے میں لگایا، اگر وہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی بات نہیں، نہیں کیا، جانے دو، خود کر لیتے یا کسی دوبارہ کہہ دیتے. لیکن ایک تھوڑا سا یہاں یاد رکھیں، زمانے کے لحاظ سے احکام بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خادموں سے اچھا سلوک کیا جائے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھا سلوک مہنگا پڑ رہا ہے، اگر آپ آج کل کے خادموں سے، مزدوروں سے، ملازمین سے یہ سیٹ اپ چلانا شروع کر دیں گے، آپ نے کوئی جنرل اسٹور خریدا، اس میں ایک ملازم رکھ لیا کہ تو یہ بیچا کر، جیسے لوگ رکھتے ہیں نا ملازم کو، جنرل بڑے بڑے اسٹور جو ہیں ان میں ملازمین کو رکھا جاتا ہے، آپ نے رکھ لیا، آپ نے حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ کبھی یہ نہیں کہا اپنے خادم کو یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، تو آپ کو بھی جوش آیا، آپ نے بھی اپنے ملازم کو کھلی چھوٹ دے دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آج کل کے جو ملازمین ہیں، تھوڑی دیر میں، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو خود قابل فروخت بنا دیں گے، آپ خود اس اسٹور میں بکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ مجھ پہ اتنے قرضے چڑھ گئے ہیں، مجھے کسی کے پاس گروی رکھوا کے وہ قرضے اتار لو. تو ملازم ملازم میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس لیے ہر دیکھ کے چلنا چاہیے، انسان کھینچ کے رکھے ہیں تب صحیح چلے گا. لیکن اگر کوئی صحیح چل رہا ہے، کسی کے حالات سے پتہ چل گیا کہ نیک آدمی ہے، چور اچکا نہیں ہے، مخلص ہے، تو پھر اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے. یہ تھوڑے دن میں اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ آدمی ایک نمبر ہے یا دو نمبر، تھوڑے دن میں پتہ چل جاتا ہے نا ملازم کے بارے میں، کام چور ہے یا واقعتاً محنتی ہے. تو اگر تو پتہ چل گیا کہ کام چور ہے، فراڈی ہے، پیسے چوری کرتا ہے، پھر تو لگام دیں اس کو، کھینچ کے رکھیں۔ لیکن اگر اندازہ ہو جائے کہ نہیں، نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، کبھی کبھار غلطی ہوتی ہے، تو پھر اس سے حسن سلوک کا حکم ہے، اچھا سلوک کیا جائے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ اور اس زمانے میں تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اچھے لوگ بہت کم ہو گئے ہیں، شارٹ ہیں، مارکیٹ سے مہنگے نہیں ہوئے، شارٹ ہو گئے ہیں۔ 100 میں کوئی ایک ملازم نکلتا ہے صحیح آدمی، ڈھنگ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید میں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین ہجرت کر کے گئے ہیں تو دو خواتین کو، دو لڑکیوں کو پانی پلایا انہوں نے۔ ان لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ تم نے میری بچیوں کی خدمت کی ہے، اس کا میں تمہیں معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ نے یہ خدمت فری میں کی تھی، کسی معاوضے کے بدلے میں نہیں کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کی حضرت جب ان بزرگ کی بیٹیوں نے بتایا کہ ایک نوجوان نے خود لوگوں کے رش میں گھس کے ہمارے لیے ڈول سے پانی نکال کے ہمیں دیا ہے، تو ان کے والد کو خیال آیا کہ اس نے میری بچیوں کی خدمت کی، اس کو اس خدمت کے عوض میں کچھ بدلہ ملنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں لوگ اگر کوئی فری میں خدمت کرتا تو اس کو بھی بدلہ دینے کی کوشش، بولو بھائی، کرتے تھے۔ اور آج مزدور کو سارا دن کام لگائے گا، پیسے پھنسا کے رکھتے ہیں اس کے۔ تو نہ تو کام لینے والے میں دیانت اور نہ کام کرنے والے میں دیانت، وہ بھی چوری کرتا ہے اور یہ کون سا اپنے حقوق پورے کرتا ہے، اس کو لٹکا دے گا۔ تو ایک طرف ان کا تقویٰ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اس نوجوان نے میری بچیوں کی، کمزور بچیوں کی خدمت کی ہے اللہ کے لیے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، مگر میں تو اس کو معاوضہ دوں نا، مجھے بھی تو کوئی ملازم، اگر میں کسی ملازم سے کام لیتا تو پیسے دیتا نہیں دیتا، تو اپنی بچیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی آئی حضرت موسیٰ کے پاس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، حالانکہ یہ ابھی موقع نہیں ہے اس کے بیان کرنے کا۔ اصل مقصد تو قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس بچی نے حضرت موسیٰ کو بلانے آئی، چاہے بچی آئے، کوئی بھی آئے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ اس بچی کی طبیعت میں حیا تھی، اس کی چال میں حیا تھی، اس لیے اللہ نے اس بات کو بھی بیان کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والی مسلمان بچیوں کو اور خواتین کو پتہ چل جائے کہ اللہ مسلمان عورت میں حیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، بے حیائی اللہ کو عورت میں پسند نہیں ہے، اس کی چال میں بھی حیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چال میں حیا کیسے ہوتی ہے؟ جب گلی میں، محلے میں چلے تو کنارے پہ چلے، روڈ کے بیچ میں نہ چلے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ نظر جھکی ہوئی ہو، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اگر جا رہی ہے اوپر دیکھتے، ایسے ایسے جا رہی ہیں، یہ کون آ رہا ہے، ادھر سے کون جا رہا ہے، اس گلی میں فلاں کا کس سے چکر چل رہا ہے، کون کس سے موبائل پہ بات کر رہا ہے۔ آج عمومی طور پر خواتین کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، سب کی خبر۔ بھائی اپنے کام سے کام رکھو، گلی کے کنارے پہ آپ ایک طرف سر نیچے کر کے چلی جائیں۔ اور حیا کا پتہ چلتا ہے پردے سے، جسم کی نمائش کرتے ہوئے جا رہی ہے یا جسم کو مردوں سے چھپاتے ہوئے جا رہی ہے۔ حج کے دوران اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ عورت کی طبیعت میں حیا کسے کہتے ہیں، اور جس کی فطرت میں بے حیائی ہو وہ کیا ہوتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے۔ وہاں مرد اور خواتین کا بسا اوقات اختلاط ہو جاتا ہے، بسوں میں، پیدل راستوں میں۔ تو جن خواتین کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے ان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی مرد میرے قریب سے کیوں گزر رہا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بس میں اس کا خیال کرتی ہیں کہ کوئی مرد اگر کوئی مجبوری میں مرد قریب کھڑے ہو جائے تو ان کو بہت سخت ابھی طور پر احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے بعض خواتین وہاں دیکھی کہ وہ اپنے شوہر سے لڑ رہی ہیں بسوں میں کہ یہ آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے اس کو بھگاؤ یہاں سے. وہاں تو ہر قسم کے لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں مجبوری میں, کچھ جان کر شوق نہیں ہوتا لیکن ان کو تکلیف ہے, شوہر سے لڑ رہی, شوہر کہہ رہے کیسے بھگاؤں جگہ ہی نہیں ہے, نہیں بھگاؤ ورنہ یہاں سے اترے ہم, کیونکہ زندگی بھر کبھی کسی مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں. تو یہ ہوتی ہے طبیعت میں حیا. اور بعض ایسی بھی ہیں کہ ان کو یہ فکر ہی نہیں, وہ بلکہ آئی پلیز تھوڑا سا آپ ادھر ہو جائیے نا, تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں, جگہ خالی کریں, ادھر اور بھی لوگوں نے آنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بری نیت سے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی یہ نارمل بات ہے, تھوڑا سا پلیز اور اس طرف کو ہو جائیے آپ, انہوں نے بھی آنا ہے, حج کرنے آئی ہیں آپ, عمرہ کرنے آئی ہیں. حجر اسود پہ دیکھیں کتنی حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب عمل ہے, عورت کا اپنے آپ کو مردوں سے بچانا فرض ہے. پردے دار خواتین کو دیکھا کہ وہ بہت دور سے طواف کرتی ہیں, لمبا چکر ہو جائے, 15 منٹ کا طواف 1 گھنٹے میں ہو جائے قبول ہے, لیکن مردوں کے ساتھ مل کر ہو یہ قابل قبول نہیں ہے, ان کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی. اور بعض خواتین گھس جاتی تھیں وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے, مردوں میں پس رہی ہیں, اور جب ایسے مردوں کے مجمع میں گھسیں گی حجر اسود کا بوسہ لیا تو اس کے بعد ایسے فتح کے نشان بنائے جیسے کشمیر فتح ہو گیا ہے, اور بڑی خوش, اور پھر باتیں بھی کر رہی ہیں, تو نے بوسا لے لیا تیرے اسفت کا, کہ نہیں میں تو نہیں لے سکی اب تک اتنے لوگ تھے, میں تو لے کر آئی ہوں. تو اب ان کا خیال یہ کہ ہم جب واپس پہنچیں گے تو اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ ہم حجر اسفت کا بوسا نہیں لے سکے تو وہ کہیں گے 5 لاکھ روپے میں یہ کام نہیں کیا تو پھر کیا کر کے آئی ہو وہاں سے, تھوڑی سی شو بھی مارنی ہوتی ہے. سمجھنے آ رہی بات؟ میں نے 2 مہینے کے دوران صرف 1 دفعہ حجر اسود کا بوسہ لیا ہے آدمی ہونے کے باوجود, اور وہ بھی بالکل آخری دنوں میں جب رش بالکل ختم ہو گیا تھا, پھر بھی لائن میں لگ کے لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لائن میں لگ کے, کیونکہ وہ رش آخری دنوں میں اتنا کم ہو گیا تھا کہ لائن میں لگنے کے بعد نمبر آ جاتا تھا, کیونکہ وہاں جو دھکم پیل ہوتی ہے, بے پردگی نہ بھی ہو تو بھی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بذات خود حرام ہے, اور پھر بیت اللہ میں کسی مسلمان کو اذیت دینا, دھکم پیل کرنا, وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اللہ فرماتے ہیں جو حدود حرم کے اندر کسی کو اذیت دے گا, لڑائی جھگڑے کرے گا, ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے. آپ کسی کے گھر جا کے لڑے, کسی میزبان نے دعوت کی آپ کی, آپ آئیے ہمارے گھر تشریف, ولیمے کی دعوت تھی, سب معزز مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ نے کیا کیا, بوٹی پہ لڑنا شروع کر دیا. وہ میزبان کہے گا یار میری تو ساری عزت خراب کر دی, لوگ کہیں گے یہ ہیں تمہارے مہمان کم بہت بوٹیوں پہ لڑ رہے ہیں, میزبان کی عزت خراب ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ وہ کہے گا لڑنا تھا باہر جا کے, گھر جا کے لڑتے بھائی, یہاں تو کم از کم. تبھی میزبان یہ چاہتا ہے کہ اچھے ڈریس میں آئے, چاہتا ہے نہیں چاہتا, اس سے میری عزت ہوگی. ایسی دھوتی بنیان میں اٹھ کے آ گیا تو وہ میزبان چھوڑ جائے, ہال چھوڑ کے چلا جائے گا, بولے گا میں ہوں ہی نہیں, میں نے یہ دعوت کی نہیں ہے, یہ کوئی اور صاحب ہے, تو میں غلطی سے میرے نام پہ آ گئے, اتنی بے عزتی محسوس ہوگی. تو لڑائی جھگڑائی میں تو اور ہوتی ہے, اب آپ وہاں بوٹی پہ لڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ میں کھاؤں گا ران کی بوٹی, وہ کہہ گا نہیں یہ میں کھاؤں گا, اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو میزبان نے اتنی محبت سے پکایا ہے اس لیے کہ ہم کھائیں, لہذا یہ میں کھاؤں گا, یعنی نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ میزبان کو خوش کرنے کا. میزبان کہے گا میں نے محبت سے پکایا تھا مگر لڑائی کے لیے نہیں, محبت سے کھانے کے لیے. تو اللہ نے بیت اللہ کے دیوار میں حجر اسود کو لگا دیا, جنت سے آئے ہوئے پتھر کو, اس کو مبارک، مقدس، متبرک بنا دیا، اسی لیے کہ تاکہ لوگ اس کا بوسہ لیں، لوگ عقیدت میں اس کو چومیں، مگر اس لیے نہیں کہ اس چومنے میں لڑائی کا مظاہرہ کرے وہ. اگر کوئی آرام سے چوم سکتا ہے چوم لے، تو اللہ نے دوسرا ایک آپشن بھی رکھا ہے کہ بھئی ہاتھ سے اشارہ کر دو، ہاتھ سے اشارہ کر دو، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہاں رش بہت ہوگا، سب کے لیے چومنا نہیں ہے، چوم سکتے ہو آرام سے چوم لو، نہیں تو ہاتھ کا اشارہ بھی قابل قبول ہے. نبی نے تو چھڑی کا اشارہ بھی کیا ہے، لیکن یہ کہے گا نہیں، میں ان بوٹیوں پہ لڑوں گا، اللہ کے گھر جا کے جو دھکم پیل وہ ادھر سے اس کی قمیض پکڑ کے کھینچ رہا ہے، دیکھا ہی ہوگا آپ سب نے منظر. تو کئی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے آپ کو ایک مہینہ ہو گیا، ڈیڑھ مہینہ حجر اسود کا بوسہ لیا؟ میں نے کہا نہیں لیا، اسی لیے نہیں لیا کہ وہاں جا کے دو چار کی لاتیں کھینچ کے گھسیٹنا پڑتا، اور پھر گھسیٹ کے اگر چھوڑو گے فوراً چپک جائے گا، وہاں جا کے گھسیٹ کے پیچھے لاؤ، دو آدمی کھڑے کرو، تم ذرا اس کی ٹانگیں پکڑ کے رکھو، میں دوسرا گھسیٹ کے لا رہا ہوں. ایسے 25-30 مسٹنڈے اپنے ساتھ لے کر جائیں، کھینچ کھینچ کے پکڑاتے رہیں، اور پھر جائیں، پھر خواتین کا ایک ان میں گھسنا ایک الگ. تو مردوں سے تو آدمی لڑ سکتا ہے، ان خواتین سے کیا لڑے گا، ان کو بھی دھکے دے گا. ملتزم پہ ایک مرتبہ میں کھڑا ہوا دعا مانگ رہا تھا، جب ذرا رش کم ہوا میں نے کہا چلو اب یہاں ملتزم پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کی بڑی فضیلت ہے بیت اللہ کے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ، دعا مانگ رہا ہوں اے اللہ بد نظری سے حفاظت فرما، عورت کے فتنے سے حفاظت فرما. اور ایک خاتون مجمع میں گھسی اور بالکل ایسے میرے ساتھ چپک گئی کہ مجھے بھاگنے کی جگہ تو وہاں ہوتی نہیں نا رش، تو میں وہ ساری دعائیں چھوڑ گیا، اللہ اس کمبخت سے میری حفاظت فرما. فی الحال یہ والا جوان عورت مرد کے ساتھ چپکی ہوئی ہو تو بہرحال آدمی تو آدمی ہے، وہ باقی چیزیں بعد میں ہیں، آدمی پہلے ہے. میں پریشان کہ میں یہاں حج کرنے آیا ہوں یا، اور وہ بھی بڑے اخلاص سے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہی ہے. میں نے کہا شاید یہ مانگ رہی ہے اللہ ان مولوی صاحب کے فتنے سے مجھے بچا، اور میں یہ دعا مانگ رہا ہوں اللہ فی الحال اس سے بچا لے، باقی پھر بعد میں، پھر انشاءاللہ باقی کس سے بچانا یہ بعد میں. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں تو بہت زور لگا رہا تھا کہ میں یہاں سے ہٹوں کسی طریقے سے، تو ایک دھکا زوردار قسم کا آیا، اب پتہ نہیں کس کا دھکا تھا، ہم نے دیکھا بھی نہیں، اس دھکے نے اٹھا کے مجھے دائیں سے بائیں کر دیا. تو وہ میری خود بہت شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہوگی، وہ دھکا بھی رش کا تھا، ایک دھکا آیا اور دور جا کے میں خود بخود گھسٹتا ہوا چلا گیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، آپ نے وہاں سعودی عرب کی جو اصل عرب عورتیں ہیں ان کو بھی طواف کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، سر کے بال سے لے کے پاؤں تک زمین تک ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں وہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا جو برقع قرار دیا ہے، جو چادر پردے کے لیے، فرمایا کہ یورخین الشبرن، ایک بالش زمین پہ گھسٹنی چاہیے، وہ عورت کا جو چادر ہے لباس ہے وہ زمین پر بولو بھائی گھسٹتا ہوا جانا چاہیے. یہ چیز یہاں تو نظر نہیں آتی، لیکن سعودی عرب میں الحمدللہ نظر آتی ہے. بعض عرب اپنی عورتوں کو لاتے ہیں طواف کرانے کے لیے، دور سے طواف کرتے ہیں، تو پورے جسم دھکا ہوا اور زمین میں، بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کسی کے پاؤں نہ آ جائیں اس کی چادر پہ، لیکن وہ خیال کرتے ہیں پھر اس چیز کا. مگر وہ پردہ جو حدیث میں جس کا تذکرہ ملتا تھا، جو آج ہماری قوم میں ختم ہو چکا ہے، وہاں اس کا ہم جب یہ حدیث پڑھتے تھے کہ ایک بالش زمین پہ چادر گھسٹے تو ہم کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، لیکن عملی طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ ممکن ہے، لوگ کر رہے ہیں. اور آج ہماری خواتین کے جو چادر ہے وہ اوپر اٹھتے 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 وہ لباس بن گیا کہ اب آدھی آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں. مردوں کو شلوار حکم تھا کہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، مردوں کے شلوار نیچے تک گھسٹ رہی ہیں اور خواتین کی شلواریں اوپر کو اٹھ رہی ہیں. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو خاتون آئی ان کو بلانے کے لیے, جو بچی آئی اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ تمشی علی استحیاء, قالت ان ابی یدعوک, میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تاکہ تمہیں بدلہ دیں اس خدمت کا جو تم نے ہماری خدمت کی ہے. مختصر کلام, لمبی چوڑی تفصیلات نہیں, مختصر بات جو والد نے پیغام, اور والد نے کیوں بھیجا پیغام یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ ان والد کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی, دو بیٹیاں تھیں بس. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر بیٹے ہوتے تو پھر کام کاج کے لیے, خدمت کے لیے, کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بیٹوں کو بھیجا جاتا, بیٹیوں کو نہیں بھیجا جاتا. آج کسی کے گھر میں بھی جا کے بیل بجاؤ, بیٹا پڑا ہوا ہوگا بستر پہ مسٹنڈا, بچی آن کے دروازہ کھولتی ہیں. تو بھائی گھر میں یہ تربیت کریں کہ جب کوئی گیٹ پر آئے گا تو لڑکوں کو ذرا لگائیں دو چار کھینچ کے کہ تو کمبخت یہاں کیا روٹیاں توڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ روٹیاں توڑنے کے لیے, آج کی جو نوجوان نسل ہے نا, یہ باپ کے ساتھ صرف روٹیاں توڑنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. بولے تو یہاں کیوں, میں نے تجھے کیوں اتنا پال پوس کے جو جوان کیا ہے, میرا جو کام تھا وہ تو کر دیا, اب تیرا کام ہے میری خدمت کر, تو دروازہ تو کھول جا کے. تو نہیں کھولے گا دروازہ, وہ جب ہی کھولے گا جب پولیس آئے گی, ورنہ نہیں کھولے گا. وہ ٹیلی فون پہ بھی کوشش کیا کریں حتی الامکان, جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے تو پھر مردوں کو کہیں کہ وہ فون اٹھا کے ریسیو کیا کریں. ہاں کوئی مرد نہیں ہے گھر میں تو ایک الگ مسئلہ ہے, یا نمبر سے پتہ چل گیا کہ اپنے ہی کوئی جان پہچان والے ہیں تو بھی, ان نون نمبر ہے تو وہ تو پہلے مرد اٹھائیں, مرد نہ ہو گھر میں وہ ایک الگ بات ہے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے ہیں تو ان بچیوں کے والد نے کیا کہا, انی ارید ان انکحک احدبنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانی حجج, کہ میں یہ چاہتا ہوں اپنی ایک بچی کا نکاح آپ سے کر دوں, مہر کیا ہوگا 10 سال بکریاں چرائیں آپ. تو 8 سال بکریاں چرائیں, فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اگر یہ پورے 10 کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ, یہ ایگریمنٹ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا. اور اس وقت ان کے والد نے کہا, ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین, تم ان قریب مجھے نیک لوگوں میں پاؤ گے, میں ایسی خدمت تم سے نہیں لوں گا کہ تم پر ظلم اور زیادتی ہو. تو یہ اس زمانے کی بات تھی, خدمت کرنے والے موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ اور خدمت لینے والے موسیٰ علیہ السلام کے سوسر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال بہت اچھے طریقے سے خدمت کی ہے, اور 10 سال خدمت کی بہت اچھے, 2 سال اپنی طرف سے گریبی میں لگا دیے. آج کوئی مزدور لگاتا ہے گریبی, صبح 8 بجے سے شام 8 بجے کا ٹائم دو تو 7 بجے کے بعد جو ہے نا وہ کروٹیں لینا شروع کر دے گا. کھانا کھانے کے لیے جائے گا تو آدھے گھنٹے کا کہہ کر گیا تھا, 1 گھنٹے کے بعد پہنچے گا. ملازمین جو دفتروں میں ملازمتیں کر رہے ہیں ان کی حالت تو سب کیا, ہم سب اس میں شامل ہیں کیا کرتے ہیں. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال. فرماتے ہیں کہ نبی نے کبھی میرے کسی کام میں عیب نہیں نکالا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور میں بچوں میں کھیلنے لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھے, جب باہر آئے تو دیکھا یہ تو کھیل رہا ہے بچوں میں, کچھ بھی نہیں کہا, محبت سے سمجھایا کہ میں نے تمہیں فلا کام کے لیے بھیجا تھا. میں اور آپ ہوتے ایک رکھ کے چماٹ لگاتے. مسجد میں اگر کبھی کوئی غلطی سے بچہ آ جائے, ویسے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچے مسجدوں سے دور رہیں, وہ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں, مسجد سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو, لیکن اگر کوئی بچہ غلطی سے آ گیا تو ہماری کوشش ہوتی ہے یہ بچہ وہی کام کرے جو بزرگ حضرات کر رہے ہیں. اتنا نیک شریف تسلی کے ساتھ کونے میں بیٹھ جائے, تسبیحات میں مشغول ہو جائے, اللہ کے خوف سے روئے, نماز روزہ زکوٰۃ میں لگا رہے. میرے بھائی اگر اس نے یہ کام کرنے تھے تو وہ بچہ کیوں تھا؟ اپنے بچپن کو سوچ لیا کریں, کیا ہم اپنے بڑھاپے میں یہ کام نہیں کر رہے تو اس کے بچپن میں کیسے کرے گا وہ؟ پھر اس کو ایسا کوٹتے ہیں، ایسا مارتے ہیں، ایسی گالیاں دیتے ہیں، اور تو اس سے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں ٹی وی کے سامنے ہی اچھا تھا، مسجد میں نہ آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کے معاملے میں اخلاق سکھائے ہیں، میں حدیث پہلے وہ مکمل کر دوں کیونکہ بات پھر دائیں سے بائیں نکل جاتی ہے. تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال خدمت کی، مگر اس خدمت سے آپ کو اپنے مخدوم، اپنے آقا سے مزید محبت پیدا ہوئی ہے، نفرت نہیں ہوئی. اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ حدیث میں آتا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب بصرہ میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، بصرہ چلے گئے، وہاں درس دیتے تھے لوگوں کو. جس دن کھانا بنتا اور اس میں سالن میں کدو بھی ہوتا تو آپ کدو تلاش کر کر کے کھاتے تھے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں، اتنے مرغن کھانے نہیں ہوتے تھے، کہ وہ تو شوربہ ہوتا تھا پانی، اس میں تلاش کرنا پڑتا تھا. اور پھر فرماتے ہائے کیسی مجھے کدو سے محبت ہے، کتنی محبت ہے مجھے کدو، کتنا اچھا لگتا ہے. پوچھا گیا کیوں اچھا لگتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے میں کدو کو اسی طرح تلاش فرمایا کرتے تھے. محبت جب انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ محبوب کو کھانے میں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ کو بھی وہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے محبوب کو کھانے میں جو اچھا لگتا ہو آپ کو بھی وہ اچھا لگتا ہو. ممکن ہے آپ کے محبوب ایک چیز شوق سے کھاتے ہوں، آپ نہ کھاتے ہوں، کیا خیال ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. والدین بعض دفعہ ایک چیز شوق سے کھاتے ہیں، اولاد نہیں کھاتی، نہیں ہمیں نہیں اچھا لگتا. گھروں میں تو جھگڑے ہی ہو رہے ہیں، آج یہ پکایا یہ نہیں ہم کھائیں گے. میاں بیوی کو ضروری نہیں ہے، محبت ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو شوہر کو اچھا لگتا ہے کھانے میں بیوی کو بھی وہ اچھا لگے. کبھی دیکھا ہے اسے کہ شوہر کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے بیوی کو بھی اس لیے لگ رہی ہے کہ میرے شوہر کو یہ پسند، بلکہ ایسا تو بہت ہے کیونکہ میرے شوہر یہ کھاتا ہے اس لیے میں یہ نہیں کھاؤں گی. شوہر کو بیوی سے اتنی محبت کہ میری بیوی چونکہ یہ چیز شوق سے کھاتی ہے اس لیے مجھے بھی اچھی لگتی ہے یہ چیز. دیکھا کبھی ایسے؟ شاید کہیں کوئی لاکھوں میں ایک عاشق اور معشوق ہوں، اور اگر ایسا عشق ہو بھی تو 2-3 سال میں خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے جب جھگڑے ہوتے ہیں نا. حضرت انس 10 سال نبی کی خدمت میں رہے، اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت کہ ان چیزوں سے محبت جن چیزوں سے نبی کو محبت تھی، ان چیزوں سے محبت ہو گئی. حضرت خویلہ رضی اللہ تعالی عنہا، قرآن مجید میں ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آج سے تو ایسے ہے جیسے میری ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دی. عرب میں یہ لفظ طلاق کا سمجھا جاتا تھا. وہ پریشان ہوئی کہ ان الفاظ سے تو میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی اور طلاق ہو گئی مجھے. میاں بیوی میں کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا، غصے میں ان کے شوہر نے یہ بات کہہ دی. ہلال ابن امیہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر کا نام تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کچھ میرے لیے، جیسے لوگ 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں نا، بھائی مفتی صاحب کچھ تو گنجائش کرو. شوہر نے 3 طلاقیں نہیں دی تھیں، یاد رکھیں، شوہر نے زوجہ کو ماں سے تشبیہ دے دی تھی. ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دینا یہ زہار کہلاتا ہے، زہار عربی میں، کسی محرم رشتے کے کسی جسم سے تشبیہ دے دینا یہ زہار کہلاتا ہے. تو شوہر نے زہار کیا تھا. اس کا حکم اسلام میں موجود نہیں تھا کہ اس میں ہوگا کیا، طلاق کے احکام تو موجود تھے، اس کا نہیں تھا، لیکن جاہلیت کے دور میں اس کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا. تو ان کی بیوی پریشان ہوئی، نبی کے پاس آئیں کہ میری اولاد بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی رخصت نہیں ہے، آپ تو خود اللہ کے احکام کے تابع تھے. ان کو اندازہ ہوگا، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مفتی کسی کی بیوی کو حلال، بولو بھائی، مفتی کا کام ہے مسئلہ بتانا، لوگ آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ تو کرو. بھائی میں کیا کروں, طلاقیں آپ نے دی ہیں اور اپلیکیشن حلال کرنے کی ہمیں دے رہے ہو. ہم نے تو جب نکاح پڑھایا تھا حلال کر کے دے دی تھی. کیا خیال ہے, اس وقت تو آپ نے ہم سے پڑھوایا, خود نہیں پڑھا, تو جب چھوڑنا تھا تو بھی ہم سے پوچھ کے چھوڑتے نا. 100 میں کوئی ایک کیس آتا ہے جو مولوی صاحب سے پوچھ کے چھوڑتے ہیں, پھر مولوی صاحب اس کو چھوڑنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے چھوڑو. اگر چھوڑنی ہے تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چھوڑیں گے تو ندامت نہیں ہوگی, واپسی کا آپشن, بولو بھائی, رہے گا. واپسی کا راستہ, طلاق بھی ہو جائے گی اور واپسی کا راستہ بھی کھلا رہے گا, تاکہ بعد میں اگر آپ کو ندامت ہو تو اس کی تلافی ہو جائے گی. اور اپنی مرضی سے دھڑ 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 کر کے 3 فائر کر دیں گے تو پھر اسے کوئی بھی حلال نہیں کر سکتا. اس کے لیے پھر اہل حدیث حضرات ہیں, ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کو حلال کر کے دے دیں گے. مگر ان کے حلال کرنے سے حلال ہوگی نہیں, یاد رکھو, کیونکہ یہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے, اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے. اس پر پوری امت کا, اسلاف کا اجماع تھا, کوئی ایک بھی اس میں مخالفت کرنے والا نہیں ہے اسلاف میں. اس لیے اہل حدیث حضرات کا فتویٰ اس بارے میں 100% غلط ہے, اور وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ ادھوری دلیل دیتے ہیں. کسی نے فتویٰ دیا ہو میرے پاس لے کر آئے, میں اس کو بتاؤں گا یہ حدیث کا ترجمے میں گڑبڑ کر رہے ہیں, یا تو وہ حدیث کے ترجمے میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات, یا پوری حدیث بتاتے نہیں ہیں. عوام کے سامنے پرچے پہ ایک حدیث ہوتی ہے, بھائی حدیث میں آتا ہے, تو آپ کسی مولوی صاحب کے پاس لے کر آئیں تو پھر مولوی صاحب آپ کو بتائیں گے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی گنجائش دیجئے. اور بار بار جب نبی نے مایوس کر دیا تو پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف اللہ سے دعا مانگتی, وتشتکی الی اللہ, اللہ سے شکایت کرتی, اے اللہ تو کوئی میرے لیے راہ پیدا کر دے. بار بار آئیں, نبی نے فرمایا لا اجد لکی رخصتا او کما قال, میں کوئی گنجائش نہیں پاتا. اس لیے کہ حلال حرام کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ تو اللہ کا کام ہے, اس سے درخواست کر. اور یاد رکھو اس وقت درخواست کا دروازہ کھلا ہوا تھا, اللہ چاہتا حکام تبدیل کر دیتا. آج یہ درخواست کا دروازہ بند ہو گیا طلاق کے بارے میں, کیونکہ نبی دنیا سے چلے گئے, اب کس پر وحی نازل ہوگی. اس وقت تو یہ تھا نا کہ اللہ قبول کر لے درخواست اور حکم کو تبدیل کر دے, تو یہ تبدیلی کا اعلان کون کرے گا, نبی کریں گے نا, نبی پر وحی آئے گی. آج یا تو خواب آئے گا, خواب شریعت میں حجت نہیں ہے. ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دی اور خواب آیا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا یہ نہیں ہوئی ہیں, کوئی مفتی مانے گا اس خواب کو؟ خواب شرعی حجت نہیں ہوتے. تو بار بار اللہ سے دعا مانگتی, بار بار پریشان تھی. قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, وحی کے آثار. جب نبی پر وحی آتی تھی تو آپ کو شدید سردی میں بھی پسینہ نکلنے لگتا تھا, جسم پہ کپکپاہٹ طاری ہو جاتی, آپ کا جسم اتھر اتنا بھاری ہو جاتا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پہ رکھی تھی, آپ ایسے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ قرآن کا ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے غیر اولی الضرر, بس اتنا سا. اور فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی جسم اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے ڈر تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, چٹخ کے ہلاک ہو جائے گی. اس لیے کہ قرآن کا بوجھ تھا جو نبی پر نازل ہوتا تھا. تبھی قرآن مجید نے کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ یہ نبی کا دل ہے جس نے اس کو برداشت کر لیا, اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ٹوٹ کے اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے پسینے کے اثرات, اور چہرہ انور متغیر ہو گیا, کپ کپاہٹ طاری ہوئی. جب اس کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ علیہ السلام کی عادت تھی جیسے ہی وحی کی کیفیات ختم ہوتی آپ فوراً وہ آیات کی تلاوت شروع کر دیتے تاکہ یہ یاد ہو جائیں, محفوظ ہو جائیں, ضائع نہ ہو. اور جیسے ہی تلاوت کرتے جو صحابہ قریب میں کھڑے ہوتے وہ اس کو فوراً حفظ کرتے تھے. آیات نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، جھگڑا کا مطلب بار بار آ رہی تھی جو یہ جھگڑ رہی ہو، وتشتکی الی اللہ اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشیوں کو خوب سنتا ہے، اللہ کو پتا تھا یہ نبی کے پاس آ رہی ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان اللہ سمیع بصیر، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور پھر آیات نازل فرمائیں، الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں جو شخص اپنی بیوی سے ظہار کرے تو یہ کہنے سے بیوی واقعتاً ماں نہیں بن جاتی، بلکہ کیا ہے، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، ایسے آدمی کفارہ ادا کریں، غلام کو آزاد کریں، اگر غلام نہیں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 60 روزے رکھیں، تو اس کے بعد وہ بیوی ان کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ گنجائش ہے، شوہر یہ کفارہ ادا کر لے، یہ زہار کے بارے میں، طلاقوں کے بارے میں کفارہ نہیں ہے۔ بعض لوگ تین طلاق دے کر آتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں نا حرام، کہہ رہے کوئی 100 بکرے کاٹنے کے لیے تیار ہوں میں، کسی طرح حلال کر دو۔ وہاں تو اللہ نے آیات نازل کر دی، اس لیے ہم بھی بتاتے ہیں کہ زہار کیا تو یہی حکم ہے، طلاق کے بارے میں ایسا کوئی حکم، بولو بھائی، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور ان کو خوشخبری سنائی، ان کے شوہر نے پھر کفارہ ادا کیا، کفارہ ادا کیا، کفارہ کیا، غلام آزاد کرو یا پھر 60 روزے یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا۔ میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا وہ اب ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے متعلقین سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں، امیر المومنین کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو گئی تھیں بہت زیادہ، کیونکہ نبی کے دور میں عمر تھی ان کی تو حضرت عمر کے دور میں، اور حضرت عمر اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، جو ایک خلیفہ کا ایک روب ہوتا ہے، اس کے ساتھ جاتے تھے، تو یہ آتی حضرت خولا، یہ حضرت اسما نام تھا یا خولا، اس وقت نام میں تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے، یہ آتی حضرت عمر کو بلا کے ڈانٹتی تھی، جیسے بوڑھیوں کی عادت ہوتی ہے نا، یا ہم جیسے حکمرانوں کو ڈانٹتے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہو، گیس مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تو یہ حضرت عمر پر نکتہ چینی کرتی تھی، حالانکہ حضرت عمر پر تو کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتا تھا، ان کا تو ایسا عدل تھا، سناتی رعایا کا خیال نہیں اور یہ نہیں، اور حضرت عمر گردن چکائے سنتے رہتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کو غصہ آیا، انہوں نے ان سے کہا، صحابیہ سے، کہ تم امیر المومنین سے اس طرح سے بات کرتی ہو، تو حضرت عمر نے فوراً ان کو چپ کرا دیا، چپ کرا دیا، خاموش کرا دیا، فرمایا بولنے دو، کیوں، الفاظ دیکھیے، فرمایا کہ عمر اس کی بات کیوں نہ سنے جس کی بات خدا نے ساتویں آسمان پہ سنی ہو۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات، سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ تو جب اللہ نے سن لی اور اس پر آیات نازل کر دیں تو میں کیوں نہ سنوں اس کی بات۔ اور پھر فرماتے کہ خدا کی قسم اگر یہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک مجھے سناتی رہے گی، ڈانٹتی رہے گی، عمر اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا اور اس کی بات سنتا رہے گا۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں واقعہ، کہ عمر کو چونکہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت تھی، تو اللہ اس کے رسول کو جس سے محبت ہوگی تو حضرت عمر امیر المومنین بننے کے باوجود اس بڑھیا سے محبت، بولو بھائی، کریں گے اور سنیں گے اس کی۔ فرمایا عشاء سے لے کے فجر تک سناتی رہے گی تو میں سنتا رہوں گا اس کی بات۔ تو میرے بھائی ایک بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالی نے بوڑھے والدین کے احترام کا حکم دیا یا نہیں دیا، ہے بھائی، دیا کہ نہیں دیا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ بولو بھائی، والدین کا. اگر اللہ صاف لفظوں میں حکم نہ بھی دیتا تو بھی بوڑھا باپ اگر عشاء سے لے کر فجر تک صلواتیں سناتا تو جوان اولاد کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کی خاطر اس صلواتوں کو سنے اور برداشت کرے، تھی یا نہیں تھی؟ نہیں یاری، میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ربیع الاول میں حلوے کھانا آسان ہے، چائنا سے خریدی ہوئی بتیاں لگانا آسان ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. کسی شاعر نے کہا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے نا عشق، یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے. لیکن یہ ایمان کی شرط جو محبت ہے، یہ محبت ربیع الاول کے حلوے اور مانڈوں کو نہیں کہتے، یہ اتباع کو کہتے ہیں، جو کہ بڑی مشکل ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو بوڑھے والدین اگر رات سے لے کے صبح تک سنائیں تو ان کی بھی نوجوان کو برداشت کرنی چاہیے. کس کے لیے؟ بولو بھائی، اللہ کے لیے. ایک منٹ کا غصہ آج کا جوان آدمی اپنے بوڑھے باپ کا برداشت نہیں کرتا، ایک منٹ کا غصہ. ایک منٹ کسی بات پہ وہ سنا دے تو یہ اس سے ڈبل سناتا ہے کھری کھری. بیوی کی سن لے گا ایک ایک گھنٹے کی، باپ اور ماں کی نہیں سنتا. کسی نے مجھے بتایا کہ میں اپنی والدہ کو مہینے میں ایک مرتبہ اپنے گھر لے کر آتا ہوں، صبح سے لے کے شام کے لیے، یا ہفتے میں یا دو ہفتے میں ایک دفعہ. میری بیوی کو اس پر اعتراض ہے. میں نے کہا شاید آپ کی والدہ جب آتی ہوں گی تو ٹھیک ٹھاک بہو سے خدمت بہت لے لیتی ہوں گی، یا بہت اس کو رگڑتی ہوں گی. اول تو مہینے میں ایک دفعہ اگر رگڑتی بھی ہیں تو ساس کا اتنا تو حق ہونا چاہیے نا. دو ہفتے میں ایک دفعہ اگر ساس بہو سے اتنا کام لے لے تو بڑوں کا اتنا تو حق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ میرا غلط نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بڑوں کو اتنا تو حق دینا چاہیے نا کہ چلو روزانہ نہیں، ہفتے میں دو دفعہ میری ماں کو برداشت کر لو. تو یہ بھی نہیں کہ وہ خدمت لیتی ہو، بس بیوی کو یہ اعتراض ہے کہ یہ یہاں پر آتی کیوں. اور والدہ اتنے موٹے آنسوؤں سے روتی ہے، کہہ رہے ہر طرح سے سمجھا لیا، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے کہا کہ سمجھتے ہیں، فراغ یفرغ فراغتن، فارغ کر دیں ایسی عورت کو. طلاق ہر جگہ ناپسندیدہ نہیں ہے، بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ خود سے نہ دیں، پہلے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں. یا آپ کا بھی بیوی میاں ساس بہو کا جھگڑا ہوا، آپ نے کہا واجب ہے، نکال دیا، پھر تو کوئی گھر بچے گا ہی نہیں. کون سا گھر ہے جس میں ساس بہو کا جھگڑا نہ ہو؟ لیکن یہ جو کنڈیشن ہے، اتنا بھی برداشت نہیں. میں نے کہا اس کو بولو کہ تمہارا بیٹا اگر یہ حرکت کرے تمہارے ساتھ، جس بچے کو تم پال پوس کے سینے سے لگا کے رکھتی ہو اور اس کے لیے کیسے کیسی امیدیں لگا کے بیٹھی ہو، وہ بچہ جوان ہوتے اگر یہ حرکتیں شروع کر دے تم پہ کیا گزرے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کی موت کا وقت تھا، روح نہیں نکل رہی تھی، اتنے عذاب میں تھے. وہ صحابی ہونے کے باوجود، نبی کے ساتھ جہاد میں، جنگوں میں شریک ہونے کے باوجود، موت کے وقت تکلیف ہو رہی ہے، روح اٹکی ہوئی ہے، نہیں نکل رہی. صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ بہت سخت تکلیف میں ہیں، دعا کریں ان کی روح پرواز کر جائے. اللہ کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو قبر سے پہلے یہی نمٹا دیتے ہیں سارا حساب. صحابہ کرام سے اللہ کو محبت تھی تو اللہ نے یہی، ان کے کوئی غلطی ان سے ہوئی تو یہی سزا دے دی ان کو. تو تڑپ رہے ہیں، روح نہیں نکل رہی، عذاب میں، تکلیف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے فرمایا کہ ان کی ماں سے پوچھو کہ ان کا اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک تھا. کچھ ماں کے ساتھ بس سلوکیاں کی ہیں جس کی یہ سزا مل رہی ہے. بلایا گیا ان کی والدہ کو، آپ نے فرمایا یہ بیٹا تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ جب سے شادی ہوئی تھی یہ بیوی کا ہو گیا تھا اور مجھے بھول گیا تھا. بیوی کا ہو گیا تھا، مجھے بالکل نظر انداز کر دیا. آپ نے فرمایا تم اس جرم کو معاف کر دو، یہ اس وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے یہ عذاب میں ہے، تکلیف میں. فرمایا کہ ایسے کیسے معاف کر دوں، اتنا عرصہ. تڑپایا ہے، اتنا عرصہ تکلیف میں رکھا ہے، ایک دم سے معاف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والے نبی تھے، رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر لکڑیاں جلا کے ان کو آگ میں ڈال دو۔ کہا یا رسول اللہ، ایک عورت کیسے برداشت کر سکتی اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالے؟ تو فرمایا یہ برداشت نہیں کر رہی، جہنم کی آگ برداشت کر رہی ہو بیٹے کے لیے، اگر یہ اسی حال میں موت واقع ہو گئی تو یہ تو جہنم کی آگ میں جو اس سے زیادہ سخت ہے۔ پھر ان کو خیال آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، یقین نہیں تھا کہ یہ دل سے معافی ہے یا مجھے خوش کرنے کے لیے اوپر اوپر سے معافی ہے، اس لیے بھیجا کسی صحابی کو، جاؤ دیکھ کر آؤ ان کی روح نکلی ہے یا نہیں نکلی۔ دیکھ کر آئے، فرمایا یا رسول اللہ روح نکل گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس بات پر، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ واقعتاً دل سے معاف کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے جن ہستیوں سے اللہ نے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اگر اللہ سے محبت ہوگی تو ان ہستیوں سے خود بخود محبت ہوگی۔ تو بات میں جو لے کے چلا تھا وہ یہی تھی، بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ ربیع الاول کے مہینے سے بھی اگر کسی کو محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی اس مہینے میں تشریف لائے، تو یہ محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ محبت کا تقاضا ہے، مگر وہ کام نہ کیے جائیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔